السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آدھے گھنٹے کے نیوز شو کے ساتھ یاسمین جمیل حاضر ہے۔ اس وقت پاکستان میں رات کے 9:30، بھارت میں 10 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 12:30 بجے ہیں۔ خبروں سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
جنگ افغانستان کے مسائل کا حل نہیں ہے، وزیر اعظم عباسی کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل۔
جنوبی ایشیا،
پاکستان کشمیری عسکریت پسندوں کی ٹھوس مدد کرے، بھارت سے مشروط تعاون کر سکتے ہیں۔ کالعدم کشمیری عسکری تنظیم حزب المجاہدین کے سربراہ کا بیان۔ میں ہوں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے روشن مغل۔
طرز زندگی میں تیز رفتار تبدیلی کے سبب بھارت میں 38% خواتین اور 16% مرد خون کی کمی کے شکار، بیشتر لوگوں کا شوگر لیول بھی غیر فطری۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم۔
انٹرنیشنل نیوز، وائٹ ہاؤس نے روس کے 38 شہریوں اور کمپنیوں پر پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان نے کہا ہے کہ افغان مسئلے کا حل جنگ نہیں بلکہ مذاکرات ہیں، اور افغان حکومت نے طالبان کے ساتھ دوبارہ بات چیت شروع کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے ان خیالات کا اظہار کابل کے اپنے ایک روزہ دورے کے بعد کیا۔ تفصیلات اسلام آباد سے محمد جلیل کی اس رپورٹ میں۔
پاکستان کے وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ جنگ افغانستان کے مسائل کا حل نہیں ہے، اور ان کے بقول افغان تنازع کا حل بات چیت کے ذریعے ہی ممکن ہے، اور پاکستان اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرنے پر تیار ہے۔ وزیراعظم عباسی کا یہ بیان ان کے دورے کابل کے ایک دن بعد سامنے آیا ہے، جب انہوں نے جمعے کو افغان صدر اشرف غنی اور دیگر اعلی افغان عہدیداروں سے بھی ملاقاتیں کی تھیں۔ صوبے بلوچستان کے ضلع خاران میں ہفتے کو ایک تقریب سے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ افغانستان میں امن سب کے مفاد میں ہے۔
جنگ افغانستان کے مسائل کا حل نہیں ہے، افغانستان کے مسائل کا صرف ایک حل ہے کہ افغان بیٹھیں، آپس میں بات چیت کریں اور اپنے مسائل کو حل کریں۔ ہم اس پروسیس میں، اس نیگوشیشن میں پوری طرح مدد کرنے کو تیار ہیں، کیونکہ یہ ہم پر لازم ہے۔
واضح رہی کہ افغان صدر اشرف غنی نے رواں سال فروری میں افغان طالبان کو مذاکرات کی غیر مشروط پیشکش کی تھی، جس پر افغان طالبان کی طرف سے باضابطہ رد عمل ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے۔ تاہم کابل اسلام آباد پر زور دیتا رہا ہے کہ وہ طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے۔ اگرچہ پاکستان کا موقف رہا ہے کہ اسلام آباد کا طالبان پر ماضی کی نسبت اثر و رسوخ کم ہو گیا ہے، بعض مبصرین کی رائے میں وزیر اعظم عباسی کے تازہ بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان نے طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے اپنی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس نے وزیر اعظم کی جانب سے پیش کیے جانے والے ٹیکس ایمنسٹی پروگرام پر اپنے خدشات ظاہر کیے ہیں، جبکہ پاکستان کی کئی حکومت مخالف جماعتیں پہلے ہی اس پروگرام کو کالا دھن سفید کرنے کی ایک کوشش قرار دے کر مسترد کر چکی ہیں۔ تفصیلات اسلام آباد سے محمد ناصر کی رپورٹ میں۔
حکومت کی طرف سے مجوزہ ٹیکس اصلاحات اسکیم پر حزب مخالف تو اپنے تحفظات کا اظہار کر ہی رہی ہے، لیکن اطلاعات کے مطابق عالمی سطح پر دہشت گردی کے مالی وسائل کی روک تھام پر نظر رکھنے والی فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس یعنی ایف اے ٹی ایف نے بھی ایک خط کے ذریعے اس پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ جمعرات کو ہی وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے اعلان کیا تھا کہ حکومت ایک آرڈیننس کے ذریعے محصولات سے متعلق ایک اسکیم لا رہی ہے، جس کا مقصد ان کے بقول زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں کو ٹیکس کے دائرہ کار میں شامل کرنا ہے۔ اس مجوزہ اسکیم کا اعلان کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ وہ افراد جو ملک کے اندر اور بیرون ملک غیر قانونی اثاثہ یا سرمایہ رکھتے ہیں، وہ ایک مخصوص شرح ٹیکس ادا کر کے اپنے ان اثاثوں کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ انگریزی روزنامہ ایکسپریس ٹریبیون نے وزارت خزانہ کے ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ ایف اے ٹی ایف کو اس مجوزہ اسکیم کے تناظر میں بین الاقوامی سطح پر رقوم کی غیر قانونی منتقلی اور دہشت گردی سے متعلق مالی وسائل کی روک تھام متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ حکومتی عہدیدار ان تحفظات کو رد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس بارے میں پریشانی کی ضرورت نہیں، کیونکہ مجوزہ اسکیم منی لانڈرنگ کے انسداد کے لیے وضع کیے گئے بین الاقوامی معیار کے مطابق ہے، تاہم اس بارے میں غیر جانبدار حلقوں کی رائے منقسم دکھائی دیتی ہے۔ ایف اے ٹی ایف میں پاکستان کو دہشت گردی کے لیے مالی وسائل روکنے کے لیے اپنی حکمت عملی آئندہ ماہ پیش کرنی ہے، اور اگر یہ ٹاسک فورس اس پر مطمئن نہیں ہوئی تو پاکستان کا نام ان ملکوں کی فہرست میں شامل کر لیا جائے گا جو اس ضمن میں مؤثر اقدام نہیں کر رہے۔ اقتصادی امور پر نظر رکھنے والے سینئر صحافی مہتاب حیدر کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے یہ ایک مشکل صورتحال ہو سکتی ہے، کیونکہ بیرون ملک سے آنے والی رقوم میں فرق کرنا بہت مشکل ہے۔
انفورسمنٹ میکنزم آپ کے پاس ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ یہ ڈیفرنشیٹ کر سکیں کہ یہ منی لانڈرنگ کے پیسے ہیں، یہ ٹیررسٹ فائنینسنگ کے پیسے ہیں، یہ پیسے ڈرگ سے کمائے ہیں اور آپ ان کو وائٹن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ ان کو لدا کیسے کریں گے؟
لیکن اقتصادی امور کے تجزیہ کار ڈاکٹر طاہر اعجازی کے خیال میں پاکستان منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لیے ایک عرصے سے کوششیں کر رہا ہے اور خاصی حد تک کامیاب بھی رہا ہے۔
جو منی لانڈرنگ کے اوپر، اس میں امریکن گورنمنٹ اور امریکن فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے ساتھ بھی پاکستان کے گورنمنٹ کے ایگریمنٹس ہیں اور وہ بھی اس میں پاکستان گورنمنٹ کو ہیلپ کرتے ہیں۔
تاہم ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ اس ٹیکس اسکیم پر یہ تنقید ضرور ہو سکتی ہے کہ لوگوں سے ٹیکس پورا وصول کیا جانا چاہیے، نہ کہ انہیں اس میں چھوٹ دی جائے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اب جبکہ بھارت نیپال میں اپنا اثر و رسوخ دوبارہ جیتنے کی کوشش کر رہا ہے، ہفتے کے روز نیپالی وزیراعظم کے پی اولی کے نئی دہلی کے ایک دورے کے دوران دونوں ملک باہمی رابطے اور تجارت کے ساتھ ساتھ دفاع اور سیکیورٹی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر متفق ہو گئے۔ دونوں ملکوں کے رہنماؤں کے درمیان بات چیت کے بعد بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ نئی دہلی کٹمنڈو سے بھارت تک اہم سڑکوں کو بہتر بنائے گی اور ایک نیا ریلوے لنک بنائے گی، جبکہ وہ خشکی سے گھرے اس ہمالیائی خطے کے ساتھ بحری رابطہ فراہم کرنے کے لیے آبی شاہراہیں بنائے گی۔ اور بالی ووڈ اسٹار سلمان خان کو راجستھان کی ایک جیل میں دو راتیں گزارنے کے بعد ضمانت پر رہائی مل گئی ہے۔ انہیں تقریباً 20 سال پہلے کالا ہرن شکار کرنے کے ایک مقدمے میں عدالت نے 5 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ تفصیلات نئی دہلی سے سہیل انجم کی اس رپورٹ میں۔
جودھ پور سینٹرل جیل میں دو راتیں گزارنے کے بعد بالی ووڈ اسٹار سلمان خان کو نایاب سیاہ ہرن مارنے کے تقریباً 20 سال پرانے معاملے میں ہفتے کے روز ضمانت مل گئی اور وہ ممبئی کے لیے روانہ ہو گئے۔ انہیں جمعرات کے روز عدالت کی جانب سے 5 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ عدالت نے کہا کہ اگر اس دوران سلمان خان ملک سے باہر جانا چاہیں تو انہیں عدالت سے اجازت لینی ہوگی۔ ضلع اور سیشن جج رویندر کمار جوشی نے انہیں 50,000 روپے کے بانڈ اور اتنی ہی رقوم کے دو چلکوں پر ضمانت دی۔ 7 مئی کو اگلی سماعت ہوگی۔ اس سے قبل عدالت نے اس معاملے میں دیگر ملزموں سیف علی خان، تبو، سونالی بندرے اور نیلم کو شبہ کا فائدہ دیتے ہوئے بری کر دیا تھا، جس پر نیوز چینلوں اور سوشل میڈیا پر سلمان کے پرستاروں نے ان کے ساتھ زیادتی کا الزام لگایا تھا۔ جس جج نے انہیں سزا سنائی تھی اسی رات ان کا تبادلہ کر دیا گیا۔ حکومت کے ذرائع کے مطابق یہ تبادلہ معمول کی کارروائی تھی جو ہر سال اپریل کے اوائل میں ہوتی ہے۔ اس موقع پر جودھ پور کی سیشن عدالت کے باہر اور ممبئی میں سلمان کے گھر پر ان کے پرستاروں کی بھیڑ لگی رہی۔ ان کے ایک فین نے، جس کا نام جاوید ہے، ان کے گھر کے باہر ان پر ایک ریپ گا کر لوگوں کا دل بہلایا۔ ادھر جودھ پور میں جو ہی ضمانت ملنے کی خبر ملی، عدالت کے باہر 52 سالہ سلمان کے پرستاروں میں زبردست جوش پیدا ہو گیا۔ سلمان کے وکیل نے کہا کہ انہیں انصاف ملا ہے اور وہ آگے کی سماعت پر عدالت کے ساتھ پہلے کی مانند تعاون کرتے رہیں گے۔ جبکہ سیاہ ہرنوں کے تحفظ کی لڑائی لڑنے والی بشنوئی سبھا نے کہا کہ وہ ضمانت کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرے گی۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
وائٹ ہاؤس نے روس کے 38 شہریوں اور کمپنیوں پر پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ کا موقف ہے کہ روسی حکومت کرائمیا، یوکرین اور شام سمیت دنیا بھر میں بدنیتی پر مبنی سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ روس نے ایسی کسی بھی سرگرمی میں ملوث ہونے کو مسترد کر دیا ہے، تاہم اس اقدام سے امریکہ اور روس کے درمیان موجود تقسیم میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس بارے میں سنڈی سین کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل۔
جمعے کے روز وائٹ ہاؤس میں بریفنگ کے دوران سارا ہکبی سینڈرز کا کہنا تھا کہ امریکہ اب بھی روس کے ساتھ کام کرنے کا خواہش مند ہے، لیکن اس کا انحصار روس پر ہے۔ سارا نے کہا، ایک بار پھر ہم روس کے رویے میں مجموعی تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ بات چیت جاری رہے اور بہتر تعلقات کی استواری کے لیے کام آگے بڑھتا رہے۔ متعدد امریکی قانون سازوں اور خارجہ پالیسی کے ماہرین نے امریکی محکمہ خزانہ کے اس قدم کا خیر مقدم کیا ہے۔ امریکی تھنک ٹینک ولسن سینٹر کے ملیم پومرانس کا اس بارے میں کہنا ہے،
It has targeted some of the most prominent oligarchs in Russia, people who are very close to Putin.
اس نے روس کے نمایاں ترین حکومتی افراد کو نشانہ بنایا ہے جو روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن کے بہت قریب ہیں، اور میرے خیال میں یہ قیاس یا امید اور شاید دونوں ہی کا امتزاج کہ اس قدم سے روس کے رویے میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ چند تجزیہ کار یہ محسوس کرتے ہیں کہ پیوٹن کے اندرونی حلقے میں شامل افراد کے خلاف یہ اقدام، جس میں ان کا داماد بھی شامل ہے، خاصے عرصے سے مؤخر تھا۔ اس بارے میں حیرانی ظاہر کرتے ہوئے رشین فیڈریشن سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری نکولائی پیٹروشوف کا کہنا ہے
Я в США бывал, бывал там неоднократно.
I have been in the USA many times. Regarding the fact that
میں بہت دفعہ امریکہ جا چکا ہوں. جہاں تک پابندیاں متعارف کرانے کا تعلق ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم ان سے بات چیت نہیں کریں گے. ماہرین کہتے ہیں کہ اب جب امریکہ نے روس کے خلاف سخت قدم اٹھایا ہے تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا یورپی یونین میں شامل ممالک بھی ایسا ہی کریں گے. انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پاکستان نے کہا ہے کہ وہ امریکہ سے مزید فوجی امداد نہیں لینا چاہتا. دوسری طرف پاکستان نے روس سے جدید اسلحہ خریدنے کے لیے مذاکرات کیے ہیں. مبشر علی زید دی کی رپورٹ.
وزیر دفاع خرم دستگیر خان نے روس کے خبر رساں ادارے سپوتنک کو انٹرویو میں کہا کہ پاکستان روس سے جدید اسلحہ خریدنے کے لیے بات چیت کر رہا ہے. اس میں ایئر ڈیفینس سسٹم، لڑاکا طیارے اور ٹینک شامل ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان روس سے وسیع پیمانے پر جدید ہتھیار خریدنے میں دلچسپی رکھتا ہے. ایئر ڈیفینس سسٹم کے مذاکرات جاری ہیں، جیسے ہی مکمل ہوں گے ہم اس بارے میں اعلان کریں گے. وزیر دفاع نے کہا کہ پاکستان صرف ایک شے نہیں خریدنا چاہتا بلکہ طویل المدتی سودے کرنا چاہتا ہے. پاکستان کو روس کے T-90 ٹینک میں بھی دلچسپی ہے. خرم دستگیر کا کہنا تھا کہ روس کے SU-35 لڑاکا طیارے خریدنے کے لیے مذاکرات ابھی ابتدائی مرحلے میں ہیں. اس بارے میں آئندہ چند برسوں میں سودا ہوگا. انہوں نے کہا کہ پاکستان روس سے دفاعی تعاون کے تمام شعبوں میں اضافہ چاہتا ہے، جن میں اسلحے کی فراہمی، فوجی تربیت اور مشقیں اور انٹیلیجنس شیئرنگ شامل ہے. دوسری جانب واشنگٹن میں پاکستان کے سفیر کا کہنا ہے کہ اسلام آباد امریکہ سے مزید فوجی امداد نہیں چاہتا. پاکستان کے روزنامے ڈان کے مطابق اعزاز چودھری نے کہا کہ پاکستان عزت، وقار، احترام اور اپنی خدمات کا اعتراف چاہتا ہے. امریکہ نے جنوری میں پاکستان کی فوجی امداد معطل کر دی تھی. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ پاکستان نے امداد کے نام پر اربوں ڈالر وصول کیے لیکن دہشت گردی ختم کرنے کے لیے بھرپور کوششیں نہیں کی. پاکستان اس بات کو تسلیم نہیں کرتا. مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے چینی اشیاء سر پر 100 ارب کے اضافی محصولات کے نفاذ کی دھمکی، اور بیجنگ کی جانب سے اس انتباہ کے باوجود کہ وہ جوابی کارروائی کے لیے تیار ہے. صدر اور ان کی انتظامیہ نے جمعے کے روز کہا کہ امریکہ چین کے ساتھ کسی تجارتی جنگ میں برسر پیکار نہیں ہے. واشنگٹن اور بیجنگ کے درمیان بڑھتی ہوئی بیان بازی پر بڑھتی ہوئی تشویش کے دوران وائٹ ہاؤس کے اقتصادی امور کے چیف ایڈوائزر لیری کوڈلو نے کہا کہ یہ صرف ایک تجویز ہے جس کا امریکی تجارتی نمائندہ USTR جائزہ لے گا اور پھر اسے عوامی تبصرے کے لیے پیش کر دیا جائے گا. اس لیے ابھی کچھ نہیں ہوا ہے اور کسی چیز پر عمل درآمد نہیں ہوا ہے. اقتصادی مشیر نے زور دے کر کہا کہ ٹرمپ اور چینی صدر زی جن پنگ کے درمیان اچھے تعلقات ہیں اور اس وقت جاری مذاکرات بہت سے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، لیکن ہم سنجیدہ ہیں. جمعے کے روز وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری سارا سینڈرز نے ایک بریفنگ کے دوران کہا کہ امریکہ اور چین کے درمیان معمول کا رابطہ جاری ہے، یہ ایک گفت و شنید کا دورانیہ ہے اور ہم اس سے گزر رہے ہیں. اسی دوران بیجنگ نے پیچھے ہٹنے کا کوئی اندیا ظاہر نہیں کیا ہے. اور امریکہ اور چین کے درمیان جاری ہونے والے تجارتی جنگ سے دونوں میں سے کس ملک کو فائدہ پہنچے گا، اس بارے میں مبصرین کا کہنا ہے کہ اس سے دونوں ہی نقصان میں رہیں گے اور اسٹاک مارکیٹ بھی بے یقینی اور عدم استحکام کا شکار رہے گی. اس بارے میں انجم ہیرل گل کی رپورٹ.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے چینی مصنوعات کے لیے اضافی ٹیکس عائد کرنے کی دھمکی اور بیجنگ کے اس پر شدید رد عمل کے باوجود ٹرمپ انتظامیہ نے کہا ہے کہ امریکہ چین کے ساتھ تجارتی جنگ میں نہیں الجھ رہا. ادھر بیجنگ بھی اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹنے کا ارادہ ظاہر کر رہا ہے. امریکہ اور چین کے مابین تجارت کے حوالے سے جیسے کو تیسا کی نوعیت پر مبنی بیان بازی جاری ہے، لیکن اس کا فائدہ کسے ہوگا؟ اس بارے میں بات کرتے ہوئے عالمی مالیاتی ادارے IMF سے ریٹائر ہونے والے ڈاکٹر زبیر اقبال کہتے ہیں کہ اس سے دونوں ملکوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا.
تو اس کا صرف فائدہ تیسرے ملکوں کو ہوگا جو وہی چیزیں پروڈیوس کرتے ہیں جو دو ممالک ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں، تو وہ ان کی ایکسپورٹس بڑھ جائیں گی امریکہ کو اور چائنا کو بھی، اور اس سے نہ تو امریکہ کے پروڈیوسرز کو فائدہ ہوگا نہ اس سے کنزیومرز کو کوئی فائدہ ہوگا.
چند روز پہلے امریکی تجارتی نمائندے نے چین سے درآمد ہونے والی 1300 اشیاء پر محصول میں اضافے کی تجویز دی، جن میں زیادہ تر ایروسپیس، طب اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی مصنوعات شامل ہیں. 12 گھنٹے سے بھی کم وقت میں چین نے جوابی اقدامات کے طور پر سیاسی اعتبار سے 106 حساس امریکی مصنوعات پر 25% ٹیکس عائد کرنے کا اعلان کیا. اس بارے میں پیرس یونیورسٹی سے وابستہ ڈاکٹر عطاء الرحمان کہتے ہیں،
اکنامیکلی دیکھیں تو جو یو ایس کمپنیز ہیں وہ زیادہ رسک میں نظر آتی ہیں، یو ایس کے فارمرز وہ زیادہ رسک میں نظر آتے ہیں. فار ایگزامپل سب سے زیادہ سویابین جو ہے وہ آلموسٹ 40% سویابین وہ یو ایس سے چائنا جاتا ہے, تو اس سے سب سے زیادہ متاثر یو ایس کے فارمرز ہوں گے اور ان کی ہیوی انڈسٹری ہوگی. مور دین 60,000 وہیکل جو جرمن بیس بی ایم ڈبلیو وہ یو ایس سے چائنا جاتے ہیں, تو کار انڈسٹری بھی کافی متاثر ہونے کا. اس کے علاوہ جو ایئر کرافٹ انڈسٹری ہے بوئنگ کے.
وائٹ ہاؤس کے مشیر اقتصادی امور لیری کڈلو نے واشنگٹن اور بیجنگ کے بیانیے پر بڑھتے ہوئے تحفظات کے تناظر میں کہا ہے کہ یہ صرف ایک تجویز ہے جس کا امریکی تجارتی نمائندہ یو ایس ٹی آر جائزہ لے گا اور پھر اس پر عوامی رائے بھی طلب کی جائے گی, لہٰذا ابھی کچھ نہیں ہوا اور نہ ہی کچھ نافذ کیا گیا ہے. تاہم مبصرین کا کہنا ہے کہ اس بیان بازی سے اسٹاک مارکیٹوں میں بے یقینی پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ عدم استحکام کا شکار رہیں گی. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ اور چین کے درمیان بڑھتے ہوئے تجارتی تناظر, محصولات کے حالیہ جوابی اقدامات کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان کابینہ کی سطح کے اقتصادی مذاکرات کا مستقبل واضح نہیں ہے. ایک امریکی عہدیدار نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ جمعے کے روز امریکہ اور چین کے درمیان ان جامع اقتصادی مذاکرات کی بحالی کی کوئی فوری علامت موجود نہیں تھی جو افتتاحی مرحلے کے خاتمے کے بعد سے تعطل کا شکار ہیں اور جن میں گزشتہ جولائی سے کوئی قابل ذکر پیش رفت نہیں ہوئی ہے. امریکہ کی ریاستوں ٹیکساس اور اریزونا نے اس کے بعد نیشنل گارڈز کے 400 اہلکاروں کو اگلے ہفتے امریکہ اور میکسیکو کی سرحد پر بھیجنے کا اعلان کیا ہے, جبکہ امریکی صدر ٹرمپ نے سرحد پر مزید فوجیوں کی تعیناتی کے لیے کہا. امریکہ کے اٹارنی جنرل جیف سیشنز نے جمعے کے روز امریکی سرحد میں غیر قانونی داخلے کو قطعی طور پر برداشت نہ کرنے کی ایک پالیسی کا اعلان کیا. انہوں نے جنوبی سرحد پر فیڈرل پروسیکیوٹرز کو ہدایت کی کہ وہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کی جانب سے بھیجے گئے غیر قانونی داخلے کے تمام کیسز کو اپنی دسترس میں لے لیں. سیشنز نے لکھا کہ یہ پالیسی تمام موجودہ پالیسیوں پر فوقیت لے گی اور اگر اس پالیسی کے نفاذ کے لیے اضافی وسائل کی ضرورت ہو تو ہر دفتر ان کی شناخت کرے اور ان اضافی وسائل کی درخواست کرے. جمعے کی رات صدر ٹرمپ نے ایک میمورینڈم پر دستخط کیے جس میں پکڑو اور رہا کرو کے طور پر معروف پالیسی کے خاتمے کا حکم دیا تھا, جس کے تحت غیر قانونی تارکین وطن افراد کو عدالت کی سماعت کے انتظار کے دوران قید سے رہا کر دیا جاتا تھا. شام میں نگرانوں کے مطابق شامی فوجیوں نے مشرقی غوطہ میں باغیوں کے زیر قبضہ آخری قصبے پر ایک فضائی حملہ کر کے کم از کم 40 لوگوں کو ہلاک کر دیا. جمعے کے روز سرکاری ٹیلی ویژن نے غوطہ کے سب سے بڑے شہر کے مختلف حصوں میں دھوئیں کے گہرے بادلوں کو فضا میں اٹھتے دکھایا. اس نے کہا کہ ریپبلکن گارڈ فورسز قصبے کی جانب بڑھ رہی تھیں جہاں جیش الاسلام کے باغی گروپ قابض ہے. یہ لڑائی ایسے میں ہوئی ہے جب غوطہ میں باغی گروپس نے حلب کے شمال مشرق میں باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں کی طرف جانے کے لیے ایک محفوظ راستے کو قبول کیا. ہفتے کے روز غزہ کی پٹی میں فلسطینیوں نے ایک معروف فلسطینی صحافی اور دوسروں کی آخری رسومات میں شرکت کی جو سرحدی جھڑپوں کی تازہ ترین جھڑپوں میں ہلاک ہو گئے تھے. ہفتے کے روز حماس کے زیر انتظام غزہ کی پٹی کی وزارت صحت نے کہا کہ سرحدی جھڑپوں کے دوران اسرائیلی فوجیوں کی فائرنگ سے ایک صحافی سمیت 9 فلسطینی ہلاک ہوئے. اسرائیلی فوج نے یہ کہتے ہوئے تبصرہ کرنے سے انکار کیا تھا کہ وہ واقعے کا جائزہ لے رہی ہے. جرمنی کے شمال مغربی شہر منسٹر میں پولیس نے بتایا ہے کہ ایک گاڑی ہجوم پر چڑھ دوڑی جس سے متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے. اطلاعات کے مطابق ڈرائیور نے خود کو گولی مار لی, تاہم پولیس نے اس کی تصدیق نہیں کی اور نہ ہی یہ تصدیق کی کہ یہ حملہ تھا. خبر رساں ادارے رائٹرز نے 30 لوگوں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاع دی ہے. 7 اپریل عالمی ادارہ صحت کی 70ویں سالگرہ کا دن ہے. یہ عالمی یوم صحت بھی ہے. گزشتہ 7 دہائیوں سے بہت کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں لیکن ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے. اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئیں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی وادی کی خوبصورتی اور وہاں جاری تنازعات اکثر فلمیں اور کہانیاں تخلیق کرنے والوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں. تاہم حال ہی میں اسی علاقے سے جڑے ایک ایسے موضوع پر ایک فلم سامنے آئی ہے جس کا عموماً ذکر کم ہی ملتا ہے. کشمیر کی آدھی بیواؤں کی زندگی پر بننے والی اس فلم کی ضرورت کیوں پیش آئی اور اس متنازع مسئلے کو اجاگر کرنے میں یہ فلم کیا کردار ادا کر سکے گی, سنیے نخبت ملک کی اس رپورٹ میں جو اسی فلم کی ایک سوتی جھلک سے شروع ہو رہی ہے.
میرے شوہر خالد حسین بیگ 1999 کو کھانا کھاتے وقت اٹھائے گئے.
یہ کہانی ہے ایک ایسی خاتون کی جس کا شوہر لاپتہ ہوا اور پھر تلاش کرنے پر حکومتی ریکارڈ میں نہ اس شخص کا شمار مردوں میں تھا نہ زندوں میں۔ لیکن یہ کسی ایک عورت کی کہانی نہیں۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطابق گزشتہ دو دہائیوں سے جاری مسلح تنازع کے باعث اس طرح کی کئی ہزار خواتین ہیں جن کے شوہر لاپتہ ہیں اور وہ آدھی بیوہ یا ہاف ویڈو کہلاتی ہیں۔ سنینا کاچرو ایک کشمیری پنڈت خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، امریکہ میں مقیم ہیں اور اس فلم کی ایگزیکٹو پروڈیوسر ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ ڈائیلاگز کی تحریر بھی ان کے ذمے تھی۔ وہ کہتی ہیں،
سو ایک وکٹم ہے پر وکٹم کو امپاور کیسے کیا جائے، تو ہمارا یہ کہنا تھا کہ اس میں ایجوکیشن ول پلے اے ویری بگ پارٹ۔ تو اس لیے ہماری یہ جو کہانی ہے ہاف ویڈو، اس میں ہم چاہتے تھے کہ یہ دکھائیں یا یہ ایک میسیج لوگوں تک جائے اور ہاف ویڈوز کو جائے۔ ایک تو ایک نام سے ہی ہمیں تکلیف ہے، ہاف کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی کا بچہ لیٹ سے مسنگ ہے تو کیا وہ ہاف مدر ہو جاتی ہے؟ کیا وہ ہاف ہیومن بینگ ہوتے ہیں؟ تو ہاف ویڈو کیا ہوتا ہے؟ وہ انسان ہے، اس کا ایک نام ہے، اسے نام سے بلائیے۔ نیلا ہے ہماری جو اس میں مین یہ ہے، پروٹیگنسٹ ہے، تو نیلا تو نیلا ہے، یہ نیلا کی کہانی ہے، اسے ہاف ویڈو کیوں کہنا ہے؟ یہ ہمارا ایک سوچ ہے، اس میں ایک پرسپیکٹیو ہے۔
امید حوصلہ دیتی ہے تو حقیقت فیصلہ۔
نیلا کی شخصیت، اس کے حقوق اور اس کی زندگی سے جڑے وہ پہلو جنہیں عام طور سے خواتین کو آدھی بیوہ قرار دیے جانے کے بعد بھلا دیا جاتا ہے، ان مسائل پر دستاویزی فلمیں تو بہت بنی ہیں، مگر یہ پہلی بار ہے کہ ایک فیچر فلم میں اس موضوع کا احاطہ کیا گیا ہے۔ سنینا کہتی ہیں کہ وہ اور ان کی ٹیم اسی کوشش میں ہیں کہ اس فلم کو بھارت اور پاکستان کے سنیماز میں بڑے پیمانے پر ریلیز کیا جائے۔
سو وی ہیو بیسکلی دی پروڈکشن ٹیم از لوکنگ ٹو دیٹ۔
پروڈکشن ٹیم ان معاملات کو دیکھ رہی ہے، ہم ڈسٹریبیوشن چینلز کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں اور انہوں نے ایک حد تک تسلیم بھی کیا ہے کہ وہ اسے ڈسٹریبیوٹ کریں گے، لیکن ہاں مقصد یہی ہے کہ اس فلم کو مین اسٹریم آڈینس تک پہنچایا جائے، کیونکہ میرے خیال میں یہی درست طریقہ ہے۔
زندگی کا سفر مشکل ہے، پر اگر کوئی ہم سفر ساتھ ہو تو راستہ جلدی کٹ جاتا ہے۔
سنینا کاچرو کے مطابق اس فلم کو مکمل طور پر کشمیر میں فلمایا گیا ہے اور اس کو بنانے والی ٹیم کے تمام اراکین کا تعلق بھی کشمیر سے ہے، مگر اس سے بھی خاص بات یہ ہے کہ اس فلم میں مقامی گلوکاروں کو استعمال کیا گیا ہے۔ کشمیر کی گلیوں میں اپنے فن کا مظاہرہ کرنے والے ایسے گلوکار جو وہاں جاری تنازع سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔
یہ ایک جو آرٹ، اس کا ڈیول پرپز ہے، ایک تو ریئلسٹک رائٹ ہے، ہم جب سڑکوں پہ جاتے ہیں کشمیر میں تو آپ سنتے ہیں ایسے لوگوں، فقیروں کو، اور کہیں پہ بھی ہوگا، چاہے مطلب ساؤتھ ایشیا میں، تو ہم چاہتے تھے ان کا بھی ایک جو ہمارے جو لوک گیت ہیں کہتے ہیں اسے، وہ جو مر رہے ہیں ابھی کیونکہ بیکاز آف دا کانفلکٹ آل آف دیٹ ہیز اسٹاپڈ۔ دی ادر تھنگ وچ ہی ڈیڈ واز دیٹ ہی شاٹ لاٹ آف سینز ان ونٹر۔ جب ہم کشمیری خوبصورتی کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ پھول، ندیاں اور پہاڑ اور ہرا بھرا ہی دیکھتے ہیں، لیکن کشمیر ونٹر میں کتنا خوبصورت ہے یہ بھی کوئی تو بتا دے، تو ہم نے وہ بھی کیا۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی آدھی بیواؤں کے سماجی، معاشی، قانونی اور نفسیاتی پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہوئے ان مسائل کا حل پیش کرنے والی اس فلم کے تخلیق کاروں کو امید ہے کہ ان کی یہ کوشش کشمیر کے اس رشتے زخم کو مندمل کرنے میں اہم کردار ادا کر سکے گی۔ نخبت ملک، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
حال ہی میں صوبے بلوچستان میں معذور افراد کی ایک تنظیم نے اپنے حقوق کے لیے احتجاج کیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ حکومت معذور افراد سے کیے ہوئے اپنے وعدوں کو عملی شکل دے۔ اس سے پہلے بھی وقتاً فوقتاً خصوصی افراد کے طبقے اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرتے رہے ہیں۔ اس بارے میں گلرخ کی یہ رپورٹ۔
بلوچستان میں معذور افراد کی ایک تنظیم ہوسٹ کے ایگزیکٹو ممبر کرامت اللہ نے 2011 میں اس غیر سرکاری تنظیم کی بنیاد رکھی تھی جو معذور افراد پر مشتمل ہے۔ کرامت اللہ نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
جو ہمارا فرسٹ انیشیٹو تھا کہ جتنے بھی ڈسیبلڈ ہیں ان کو باہر نکالا جائے، اور ان کو جو سب سے پہلے پرابلم پیش آ رہی تھی موبائلٹی کی، جس کے لیے ہم نے سب سے پہلے پاکستان بیت المال سے رابطہ کرتے ہوئے ان کے لیے ویل چیئروں کا بندوبست کیا تاکہ وہ ویل چیئروں کے اوپر بیٹھ کے گھر سے باہر نکلنا شروع ہوں، اور ہم جو ہے بہتر سے بہتر قانون سازی کرتے ہوئے ڈسیبلٹی کے اوپر کام کر سکیں۔ ہماری ان کاوشوں کا یہ نتیجہ نکلا کہ یہ جو 7-8 سال کی اسٹرگل تھی اس کے اندر بلوچستان وہ واحد صوبہ ہے جس نے بلوچستان ڈسیبلٹی بل جو ہے لاسٹ ایئر جون کے اندر پاس کر لیا اور اس بل کی اب ہم امپلیمنٹیشن کی طرف جا رہے ہیں کہ بلوچستان ڈسیبلٹی ایکٹ 2017 جو ہے وہ پاس ہو چکا ہے. اب ہم چاہتے ہیں کہ اس ایکٹ کو 2 مینٹس کے اندر جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کی طرف آئے. اس ایکٹ کے اندر ایک فکر ہے کہ جو جاب کا ہوتا ہے وہ پہلے 3% تھا اس کو بڑھا کے 5% کر دیا گیا. اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو جاب ہیں وہ علیحدہ سے ایڈورٹائز کی جائیں تاکہ ڈسیبل پرسنس کو پتہ چلے کہ ہمارے لیے کوٹے کے مطابق 5% جو ہیں یہ جو جاب ہیں وہ اپنے میرٹ کے اوپر آتے ہوئے ان جابس کے اندر جو ہیں وہ اپلائی کریں. اسی طرح انڈیپینڈنٹ لیونگ کا تھوڑا سا کانسیپٹ ہے, اس کے اندر جو گورنمنٹ ہے منتھلی جو ہے کچھ وظیفہ جو ہے وہ ڈسیبلڈ جو کہ جابس نہیں کر سکتے ہیں یعنی کہ ڈسیبلٹی ان کو الاؤ نہیں کرتی کہ وہ کسی قسم کا کام کر سکے, ان کو وہ منتھلی جو ہے وہ وظیفہ دے.
کرامت اللہ کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے وزیر اعلیٰ بلوچستان سے درخواست کی تھی کہ ہمیں مکمل تعداد بتائیں کہ بلوچستان میں کتنے معذور افراد پائے جاتے ہیں.
ہم نے لاسٹ ایئر جو ہے باقاعدہ جب سینسس ہو رہا تھا تو بہت بھرپور کمپین بھی چلائی تھی کہ سینسس کے اندر ہمیں جو ہے کاؤنٹ کیا گیا, جس کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ہمارا ایک کیس لگا تھا جو کہ ہم نے ون کیا اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے پرسن وتھ ڈسیبلٹی ٹرانسجینڈر اور ٹرانسجینڈر وتھ ڈسیبلٹیز کو خاص انکلوڈ کرنے کی ہدایت کی تھی, مگر انفارچونیٹلی جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں انہوں نے اس چیز کو صحیح طریقے سے امپلیمنٹ نہیں کیا اور ہم اس طریقے سے کاؤنٹ نہیں ہو سکے جو کاؤنٹ ہونا چاہیے تھا.
دوسری طرف شازیہ بتول نے جو کہ معذور خواتین کے ایک گروپ ویمن بریک اینڈ بیریئر کی ممبر ہے نے وائس آف امریکہ کو بتایا.
یہ ایک تو ان کو گھر سے نکالنا, کیونکہ جیسے ہم لوگ بلوچستان میں رہتے ہیں تو ایک فیمیل کے لیے نکلنا بہت مطلب ایک جو نارمل بھی ہوتی ہے بالکل ٹھیک بھی ہوتی ہے اس کے لیے اتنا نکلنا مشکل ہوتا ہے, تو جو اسپیشل پرسن ہوتے ہیں اس کے لیے تو اور بھی مشکلات ہوتے ہیں, ان کو ہم نے گھر سے نکالا. اس سے پہلے میں نے ڈسیبلٹی پہ اس لیے کام نہیں کیا کہ میں زیادہ فیل نہیں کرتی تھی اس چیز کو نا.
جبکہ بلوچستان کے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی ڈائریکٹر مسرت جبین نے اس حوالے سے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا,
گورنمنٹ بلوچستان نے ان کی نئے سرے سے رجسٹریشن کرنا شروع کر دی ہے, تھرو آؤٹ بلوچستان ہم ان کی رجسٹریشن کر کے منگا رہے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کے لیے گزارا الاؤنس بنا کرنا ہے, کیونکہ اس کے سوشل ویلفیئر نے ان کے لیے سی ایم سے درخواست کی تھی کہ ان سب کو گزارا الاؤنس دیا جائے, کیونکہ تمام لوگوں کو نوکریاں نہیں دی جا سکتی. جو ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں ان کو ایجوکیشن دیں گے, اور جو ووکیشنل ٹریننگ لے سکتے ہیں ان کو ماڈرن ووکیشنل ٹریننگس بھی دی جا رہی ہیں جو ٹریڈ ان ہیں. ان کا جو بل پاس ہوا ہے اس میں ہم نے ان کے لیے جو ہے 2% سے 5% کوٹا نوکریوں میں کروا دیا ہوا ہے. ان کی رجسٹریشن کمپلیٹ ہو جائے تاکہ ان کا گزارا الاؤنس بھی شروع ہو جائے. ان کے لیے جو ہے گورنمنٹ نے ڈسٹرکٹ وائز بھی اسکول بنا دیے ہوئے ہیں.
اس سوال کے جواب میں کہ حکومت اس اقدامات کو کب تک عملی شکل دے گی, ان کا کہنا تھا کہ حکومت کے کام میں تھوڑا سا وقت تو لگتا ہے. گلرخ, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہمارا آدھے گھنٹے کا یہ نیوز شو ختم ہوتا ہے. اس پروگرام کی ایڈیٹر تھی مدثرہ منظر, پروڈیوسر تھے انجم ہیرل گل اور انجینئر تھے جان ڈرائیڈن. یاسمین جمیل کو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا اور خوش رہیے گا. خدا حافظ اور شب بخیر.